بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز کو قائم کریں. گزشتہ سے پیوستہ کل غسل کا طریقہ اور اس کے چند متعلقات کو بیان کیا گیا. آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا تیمم اور اس کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد نماز کا عملی طریقہ. تیمم، یہ تیمم یا تیمم سے مصدر ہے، جس کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تیمم الامر، کسی کام کی قصد اور ارادے کو کہتے ہیں. تیمم للصلاۃ، نماز کے لیے تیمم کرنا یا مٹی کے ساتھ ہاتھ اور چہرے کا مسح کرنا. تو نماز کی ادائیگی کے لیے جس طرح پانی کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے، پانی کی عدم موجودگی میں پاک مٹی کا قصد اور ارادہ کرنا لغوی اعتبار سے تیمم کہلاتا ہے. تیمم کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں، قصد الصعید الطاہر واستعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث. پاک مٹی کے ساتھ مخصوص طریقے کے مطابق پاکی حاصل کرنے کا نام تیمم ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بیان کیا، جس کو سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، فاجنبت فلم اجد الماء، میں جنبی اور ناپاک ہو گیا اور مجھے پانی بھی نہ ملا. فتمرغت فی الصعید کما یتمرغ الدابہ، تو میں مٹی میں اسی طرح لیٹنے لگا جس طرح کوئی چھپایا جانور لیٹتا ہے. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، انما كان يكفيك ان تصنع هكذا، تیرے لیے یہی کافی تھا کہ تو اس طرح کرتا. کس طرح؟ ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحدة، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پہ مارا. ونفخ فیہما، اور دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں پھونک ماری. ثم مسح بهما ظهر كفه بشمالی، پھر بائیں ہتھیلی کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر آپ نے ملا یعنی مسح کیا. ثم مسح بهما وجهه, اور ان دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیرا. تو گویا تیمم کے لیے پانچ بنیادی باتیں انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. پانی جب نہ ملے, یا انسان بیماری کی اس کیفیت پہ پہنچ چکا کہ پانی اسے نقصان دے گا, تو ایسی صورت میں عبادت کرنا چاہتا ہے تو اسے نیت کرے, اور پھر دوسرا کام دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارے, تیسرا کام ان دونوں ہاتھوں میں پھونکے, چوتھا کام بائیں ہتھیلی کو دائیں اور دائیں کو بائیں ہتھیلی پر رکھے مسح کرے, اور پانچواں کام پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پہ لگائیں. یہاں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے, حدیث کی نص آپ کے سامنے ہے, کچھ لوگ تیمم کرتے وقت بھی کوشش یہ کرتے ہیں جب تک مٹی کا کلر ہاتھوں اور چہرے پہ نظر نہ آئے شاید اس وقت تک تیمم نہیں ہوگا. تیمم کرنے سے مراد قصد کرنا ہے, لیپ کرنا نہیں ہے. اور اگر لیپ کرنا ہی مراد ہوتا تو پھر شاید وہ طریقہ زیادہ اچھا ہے جو سیدنا عمار ابن یاسر نے کیا, تمرغت كما يتمرغ الداب, کہ میں اس طرح لیٹنا شروع کر دیا جس طرح چپایا لیٹتا ہے. اگر شریعت کا مقصود یہ ہوتا, اور یہ بھی ایک وہم وسوسہ نفسیاتی بیماری ہے کہ ہاتھ پہ مٹی لگاتی جائیں لگاتی جائیں اور پھر بعض اپنے چہرے پہ, تو بہتر یہ ہے جو پرانے زمانے میں وہ چھتوں پہ مٹی لگائی جاتی تھی, پھر ایک ہی مرتبہ شوق پورا کر لے, دور سے کلر تو نظر آئے کہ مٹی لگ گئی. شریعت کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے, جو شریعت نے کہہ دیا ہے بس اسی تک اپنے آپ کو رکھے. مبالغہ کرنا وہاں ممکن ہوگا جہاں حکم ہے, اور حدود سے تجاوز کرنا خواہ عبادت کے اندر ہو. اللہ کے رسول نے منع فرمایا, اور لفظ کیا فرمایا, ہلک المتنطعون, صحیح الجامع کی روایت ہے, ہلک المتنطعون, اس طرح تکلف اور مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو جائیں. ہم نماز کا طریقہ شروع کر چکے تھے جس میں ہم نے سب سے پہلا کام یہ پیش کیا تھا, مکمل وضو کیا جائے. دوسرا کام قبلہ رخ کھڑے ہونا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں, اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو اسی طرف کر لیا کرو. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة, جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو مکمل وضو کر لیا کر, اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی روشنی میں صحابہ کو حکم دیا, اگرچہ صحابہ کرام 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے, پھر اللہ تعالی نے قبلے کو چینج کر دیا, فولی وجهك شطر المسجد الحرام, اور فرمایا, قد نرى تقلب وجهك في السماء, آپ کا چہرہ اٹھنا ہم دیکھتے ہیں, فلنولينك قبلة ترضاها, تمہارے چہرے کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. یہ آیت اگرچہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے لیکن دین سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ اللہ رب العزت کا اگر حکم آ گیا تو قبلہ بھی چینج ہو گیا ہے. انسان نے کوئی عادت بنائی ہے، انسان نے کوئی قانون بنایا ہے، کوئی ضابطہ بنایا ہے، پوری دنیا کے سامنے وہ بات جا چکی ہے، لیکن اگر رب کا حکم آ جائے وہ قبلے سے تو بڑی نہیں، اسے اللہ کے احکامات کی روشنی میں چینج کرنا چاہیے. بلکہ ہوتا یہ ہے لوگ کہتے ہیں میں نے قسم اٹھا لی، اب یہ بات چینج نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پہ قسم اٹھاتے اور فرماتے جب میں دیکھتا ہوں کہ دوسری چیز اس سے اچھی ہے میں پہلی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور ایک نئی قسم اٹھا لیتا ہوں. یہ جو اسلام کے اندر فلیکسبلٹی ہے شریعت کی روشنی میں، یہ زندگی کے آخری رمق تک رہنی چاہیے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ کہو نہیں وحی چینج نہیں ہو سکتی، حاشا للہ ان یکون ھذا یسمى الوحی، اس کو وحی نہیں کہا جا سکتا. انسان کے نظریات، انسان کے جذبات، اصول، ذاتی قواعد، اور یہ کہنے والے کہیں لا يبدل القول لدي حاشا لله ان يكون هو ربنا وہمارا رب نہیں، تو کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اپنے آپ کو ایسے اصولوں میں جکڑ دینا یہ حقیقت میں بہت ساری خیر سے محرومی ہے، اور امت کو خیر سے محرومی کی طرف جھونکنا ہے. اس لیے اپنے سسٹمز میں، نظام میں ربانی صلاحیتیں پیدا نہ کریں، اپنے آپ کو رب یا نبی مت بنائیں بلکہ رب اور نبی کے تابع بنائیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہاں بھی ان کا رخ ماں کی طرف ہوتا ہے. وضو کرنے کے بعد، قبلہ رخ ہونے کے بعد، سترے کا اہتمام کرنا اور اس کے قریب کھڑے ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، فليصلي الى سترة، تو سترے کی طرف نماز پڑھے، امر ہے. وليدن منها، اور اس کے قریب ہو جائے. حکمت کیا ہے؟ لا يقطع الشيطان عليه صلاته، تاکہ شیطان اس کی نماز کو نہ توڑے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مطلق بھی موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصلی الا الى سترہ، میرے صحابی سترے کے بغیر نماز نہ پڑھنا. بلکہ سبرہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، لِيَسْتَتِرَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ، اگر کسی کے پاس تیر بھی ہے وہ آگے گاڑ لے اور سترے کے بغیر نماز نہ پڑھے. یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 502 اور صحیح مسلم میں 509 کے تحت ہے، كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ، فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، وہ اس ستون کے پاس نماز پڑھتے جہاں قرآن مجید کا نسخہ تھا. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة، میں نے کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے یہاں پڑھتے ہیں. فقال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، میں اس لیے ستون کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس نماز پڑھتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان یصلی الی راحلتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں، سواری آگے بٹھا کے اس کو سترہ بناتے اور نماز پڑھتے. وقال اور کہتے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی بعیر، میں ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانور کو سترہ بنا کے نماز پڑھتے. اور یہ روایت صحیح مسلم میں 502 ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 494، صحیح مسلم 501، سنن ابی داود 687، کان اذا خرج یوم العید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے، امر بالحربۃ فتوضع بین یدی، تو آپ حکم دیتے کہ وہ نیزہ، وہ برچی ان کے سامنے گاڑ دی جائے. فیصلی الیہا، آپ اس کو سترہ بنا کے نماز پڑھتے. والناس وراءہ، اور لوگ بھی آپ کے پیچھے ہوتے. وکان یفعل ذلك فی السفر، آپ سفر میں بھی ایسا ہی کرتے. فمن ثم اتخذ الامراء، اور اسی سے ہی امراء نے اس فعل کو لیا. یحیی بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں، رأیت انس بن مالک فی المسجد الحرام، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد الحرام میں دیکھا، قد نصب عصاً یصلی الیہا، انہوں نے اپنی لاٹھی کو گاڑا، اس کا سترہ بنایا اور نماز پڑھی. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 645 اور 502، اور سنن النسائی کی روایت ہے 681. كان المؤذن اذا اذن، مؤذن جب اذان کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قام ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے. فیبتدرون السواری، ستونوں کے پیچھے جلدی کرتے وہاں پہنچنا. یصلو، اور ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے. وہم کذالک، اور وہ ستونوں کے پیچھے ہوتے. ویصلون المغرب، پھر وہ مغرب کی نماز پڑھتے. ولم یکن بین الاذان والاقامت شیء، اور اذان اور اقامت کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھتے، اور کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، صحابہ جب مغرب کی اذان کے بعد دو رکعتیں پڑھتے، باہر سے آنے والے کو یہ خبر نہ ہوتی کہ نماز مغرب ہو چکی ہے، اس کے بعد والی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ پہلے والی پڑھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 502، مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اور امام بغوی کی ہے. رأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين، ایک آدمی کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھا. فأدناه الى سارية، اس کو پکڑا اور ستون کے قریب کر دیا. فقال صلی الیہا، درمیان میں جو کھڑے ہو، ستون کے پیچھے کھڑے ہو کہ نماز پڑھو، سترہ بناؤ. بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، المصلون احق بالسواری من المتحدثین، یہ ستونوں کے پیچھے بیٹھ کے جو باتیں کرنے والے ہیں نا، ان سے زیادہ حقدار وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سترے کا اہتمام سکھایا اور کیا, اور آج یہ اہتمام ختم ہو گیا. سترے کے کتنا نزدیک ہونا چاہیے؟ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی جگہ اور قبلہ رخ دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی. گویا جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے آپ کے سجدے کی جگہ اور سترے کے درمیان اتنی جگہ ہو کہ ایک بکری گزر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سترے کی اونچائی کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, سوال کیا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک عن سترة المصلی. غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا. فقال مثل موخرة الرحل, تو آپ نے فرمایا کجاوے کے پالان کی لکڑی کی مانند ہو. آپ لوگوں نے کجاوہ دیکھا ہو, اونٹ کے اوپر بھی رکھتے ہیں, اور آج کل لوگ گدھے پہ بھی سامان رکھنے کے لیے خصوصاً چارہ لانے کے لیے رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کا اہتمام کروایا. یہاں سترے کے متعلق چند باتیں اور بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پہلی بات بطور نوٹ لکھ لیں, ستون موجود ہے تو وہاں صف نہیں بنانی چاہیے استوانتین کے درمیان. معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, كنا ننهى عن الصلاة بين السوار كنا ننهى عن الصلاة بين السوار ونطرد عنها طردا. ہمیں ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. ونطرد, ہم دھکیلے جاتے تھے, عنها طردا, دھکیلے جانا, صف وہاں منقطع ہو جاتی ہے کیونکہ درمیان میں ستون آ جاتا ہے, تو صف یا آگے بنائے یا پیچھے بنائے. یہ روایت مستدرک حاکم کی. صحیح بخاری کی روایت ہے 505 اور 1599 506. صحیح مسلم کی روایت ہے 388 اور سنن ابی داود کی روایت ہے 2033 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3062 اور سنن النسائی کی روایت ہے 691. روایت کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ, آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے. کون کون؟ ہوا واسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید وبلال اور بلال وعثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ فاغلقها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند کر دی. فسألت بلالا حين خرج, میں نے بلال سے پوچھا جب وہ نکلے, ماذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتاؤ کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر کیا کیا. قال جعل عمودا عن یساری, ایک ستون کو آپ نے بائیں طرف کیا, وعمودین عن یمینی, اور دو ستونوں کو اپنے دائیں جانب کیا, وثلاثة أعمدة وراء, اور تین ستونوں کو اپنے پیچھے لیا, وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة, اس وقت بیت اللہ کے اندر چھ ستون تھے. ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من 3 أذرع. تو آپ نے نماز پڑھی اپنے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کے برابر جگہ چھوڑی. اس روایت کو پیش کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ بیت اللہ میں اس وقت کتنے ستون تھے. دائیں جانب کتنے ستون تھے؟ بائیں جانب؟ پیچھے؟ جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی اور دیوار کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ 3 أذرع. کتنے لوگ بیت اللہ میں داخل ہوئے؟ کون کون؟ اسامہ بن زید، بلال، عثمان بن. یہ تھا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی بات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی ایسی نص نہیں کہ اگر آپ نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ گزرنا چاہتے ہیں تو کتنا کو آگے سے گزر جائیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے سترہ نہیں رکھا ہوا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو سترہ رکھنا چاہیے. یا بسا اوقات وہ امام کے پیچھے کھڑا ہے، امام نے سلام پھیر دی اور ابھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کتنا کو آگے گزر سکتے ہیں؟ کوئی نص سے سری نہیں. بعض کہتے ہیں کہ آپ اپنے جگہ پہ اگر کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ماتھے کی شیپ میں گلائی رکھی ہے، جہاں تک آپ بغیر دیکھے مار کر رہے ہیں وہاں سے آگے سے کوئی گزر جائے. کچھ احناف کہتے ہیں کہ آپ اگر تحیات بیٹھے ہیں تو اپنی انگلی پہ ایک کنکری رکھیں اور اس کو نماز کی حالت میں پھینکیں، ماشاءاللہ نماز کے اندر ہی کیرم بورڈ کھیلیں یعنی، اور جہاں تک جائے وہاں سے آگے گزر جائیں. نہیں، کم از کم 3 أذرع، 3 ہاتھ کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے. وہاں سے آگے اگر مجبوری ہے تو آپ گزر سکیں گے، بصورت دیگر آپ کو انتظار کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان اور تیسرا فرمان جو اس بات کو مزید واضح کرے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اقبلت راکبا علی اتان، میں گدی پہ سوار ہو کر آیا، وانا یومئذ قد ناحزت الاحتلام، اور میں اس وقت ابھی جوان ہو رہا تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھا رہے تھے، فمررت بین یدی الصف، میں صف کے آگے سے گزرا، گدی پہ سوار ہوں، فنزلت، میں اترا، فارسلت الاتان ترتع، میں نے گدی کو چھوڑ دیا کہ وہ اپنا چارہ لے لے جا کے، فدخلت فی الصف، میں صف میں شامل ہو گیا، فلم ينکر ذلك علی احد، کسی نے انکار نہیں کیا. تو امام کا جب سترا ہو تو تمام مقتدیوں کا سترا امام کا سترا ہی ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے مت گزرو اگر اس نے سترا رکھا ہوا. ابو جہائم روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی 509، صحیح مسلم کی 507 حدیث کا نمبر ہے، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے، ماذا عليه، اس پر گناہ کیا ہے، لكان ان يقف 40، تو وہ 40 کھڑا رہے. 40 کیا؟ ابو النضر بیان کرتے ہیں، لا ادری، مجھے نہیں پتا، 40 يوما او شهرا او سنة، کہ آپ نے 40 دن کہا کہ 40 مہینے کہا کہ 40 سال کہا. اگر 40 دن ہی کہے جائیں یہ 40 مہینے کہے جائیں کہ اس جگہ پہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کھڑا رہے، یہ بہتر ہے کس سے؟ من ان یمر بین یدی، کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے گزرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی یہ دی ہے، صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور آگے کوئی چیز رکھے بطور سترہ، فاراد احد ان يجتاز بين يديه، اور کوئی اس سترے کی حدود و قیود کو توڑنا چاہتا ہے، سامنے سے گزرنا چاہتا ہے، فلیدفعہ، اس کو پیچھے کرو، فَإِنْ أَبَى، اگر وہ پھر بھی ڈٹائی کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے یہاں سے گزرنا ہے، فَلْيُقَاتِلْهُ، اسے لڑائی کرو، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان، یہ تو شیطان ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، فَلْيَدْفَعْهُ فِي نَحْرِهِ، اس کے سینے پہ مارو. یہی وجہ ہے جب وقت کے گورنر کا بیٹا نماز پڑھتے پڑھتے ابو سعید خدری کے سامنے سے گزرا، انہوں نے ایک مرتبہ روکا، وہ نہیں رکا، انہوں نے سینے پہ مارا، وہ روتا روتا گھر گیا، جا کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے مارا ہے. گورنر نے بلا لیا، کہا آپ نے اپنے بھائی کے بیٹے بھتیجے کو کیوں مارا؟ کہا میں نے تو نہیں مارا. تو کس نے مارا؟ کہا میں نے تو شیطان کو مارا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان ہے. اس لیے بچوں کو بھی اس بات کی تربیت دینی چاہیے نماز کے آگے سے نہیں گزرنا. یہاں چوتھی بات بھی ضروری ہے، کچھ لوگ پیش کر دیتے ہیں، آپ کے علم میں ہونی چاہیے. سنن ابی داود کی ایک روایت ہے 689، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 943، اور اسی طرح بیہقی اور مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، فان لم يجد فلينصب عصا، کوئی چیز نہ ملے تو اپنی لاٹھی ہی گاڑ لے، فَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا، اگر اس کے پاس لاٹھی نہ ہو، فَلْيُخَطِّطْ خَطًا، تو پھر آگے سے لائن لگا لے، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ، پھر جو بھی گزرے گا اس کی نماز کا نقصان نہیں ہوگا. یہ روایت ضعیف ہے، لائن لگانے والی ابو عمر بن محمد حارث اور اس کے دادا مجھول ہیں. اور ابن قدامہ اس لیے محرر میں بیان کرتے ہیں، ھذا حدیث مضطرب، یہ مضطرب حدیث ہے جس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں ایک سوال جو آپ کی فہم کے لیے ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں یہ پانچواں رویہ ہے، کیا بیت اللہ میں بھی کسی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے اور مسجد نبوی میں؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی اس سے مستثنا ہیں، اور ایک ضعیف حدیث سے استدلال لیتے ہیں، جبکہ ان فکری مساکین کو یہ کہنا چاہیے یہ سارے مسائل اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے بتائے تھے. ہاں کچھ نئے لوگ آگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گزرنے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر تو کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے مت گزریے، اور اگر بس کوئی شخص پریکٹس کے لیے کھڑا ہے تو گزر جائیے. ارے یہ کیا کہتے ہیں، جس کے ہاتھ سینے پر نیچے ہے نماز تو نہیں ہے، گزر جاؤ. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھنی، حدیث کہتی ہے من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اس کا عمل مردود ہے، جب وہ نماز ہے ہی نہیں گزر جاؤ. لیکن اس طرح کی تاویلات سے بھی سہارا نہیں لینا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا یہ سنت ہے، نہ کہ اس کے کسی غلط پہلو کو لے کے اس سے استدلال لینا اور اس کو اپنے لیے حجت بنانا سنت ہے. نہیں، اس کی اصلاح کرنا سنت ہے. جی ہم وہاں بیان کریں گے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا یہی نماز کی قبولیت کی کلید ہے. بعض فقہا کا یہ کہنا ہے الضرورات تبیح المحظورات. قواعد فقہیہ میں آپ نے پڑھا کہ بعض ایسی ضرورتیں ہیں جو ممنوع کاموں میں بھی تخفیف کروا دیتی ہیں. اللہ نہ کرے آپ کو فوراً باہر جانا ہے بیت اللہ سے مسجد نبوی سے, آپ کیا کریں گے؟ جس طرح بے وضو ہونے والا صفوں کو توڑتا ہوا نکل جاتا ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, اسی طرح جو مجبور ہے اس کے لیے بھی وہاں آسانی ہو جائے گی. اور یہ قواعد فقہیہ میں آپ کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. نماز کے لیے چوتھا کام صف سیدھی کرنا اور اس کو ملانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے کیسے سیدھی کیا کرتے؟ نعمان بن بشیر کی روایت ہے, صحیح بخاری 717 نمبر, صحیح مسلم 977 نمبر, سنن ابی داود 663 نمبر, جامع الترمذی 227 نمبر, سنن النسائی 809 نمبر, سنن ابن ماجہ 994 نمبر. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی کیا کرتے. حتی کأنما یسوی بها القداح, یوں لگتا تھا کہ صفوں کے ساتھ تیر سیدھا کر رہے ہیں. حتی رأى ان قد عقلنا عنه, اس وقت تک ہماری صفیں سیدھی کرواتے رہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو گیا کہ اب یہ سیکھ گئے. ثم خرج یوما, پھر ایک دن نکلے, فقام, اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, حتی کاد یکبر, قریب تھا کہ اللہ اکبر کہتے, فرأى رجلا باديا صدره من الصف, دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنا سینہ نکالا ہوا ہے اور صف کے آگے ہے. فقال عباد اللہ, تو آپ نے فوراً فرمایا اللہ کے بندو, لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم, صفوں کو سیدھا کیا کرو وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں بھی اختلاف پیدا کر دے گا, تمہارے اندر اختلافات آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مثل زر الحجل, کبوتری کے انڈے کی طرح مہر نبوت تھی, اور آپ اس مہر نبوت سے نماز کی حالت میں دیکھا کرتے تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اقیموا صفوفکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کیا کرو. فإنی اراکم من وراء ظهری, بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں, یعنی مہر نبوت سے. وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم. راوی سیدنا انس بیان کرتے ہیں, ہم اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں چپکا لیتے تھے. لزقہ عربی زبان میں لزقہ اور لزقہ, کسی چیز کو پیکنگ ٹیپ یا اس طرح کی چیز کو لزقہ کہا جاتا ہے, اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک آپ تین کام نہ کریں. آج یہ حدیث تو بیان کی جاتی ہے لیکن اس کی فہم کو مکمل کرنے کے لیے تین باتیں. اگر آپ کندھے اور پاؤں کو ملانا چاہتے ہیں آپ کو تین کام کرنے ہیں. پہلا کام, اپنے پاؤں کو قبلہ رخ کر لیں, کینچی بنانا, ساتھ ملا لینا نہیں, بالکل قبلہ رخ. دوسرا کام, اپنے پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولیں, بہت زیادہ مت کھولیے یا بالکل ساتھ ساتھ نہ ملائیے, جسم کے مطابق, جب آپ روٹین کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں. تیسرا کام, پیچھے سے ایڑیاں برابر کیجئے, کسی کے پاؤں اگر لمبا ہے تو آگے چلا جائے, یہ وہ طریقہ ہے جس سے لصقہ اور لصقہ ثابت ہوگا کہ چپکا لیا ہے، کوئی سوراخ نہیں ہوگا، کوئی خلا نہیں ہوگا. اور اسی پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے الفاظ لکھ لیجئے، من سد فرجتن، من سد فرجتن، جو اس طرح محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے سنت کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، کوئی خلا باقی نہیں بچتا، نرمی کے ساتھ پاؤں ملا لیتا ہے، تکلیف نہ ہو. بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ورفع له بها درجہ، اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. اگر اس کا معنی آج کل کے ماحول کے مطابق سمجھنا چاہیں، درجہ نہ کرائے، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائیں گے یا ایک درجے کو. اور ما بین الدرجتین، جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے کہ ما بین السماء والارض، جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. تو گویا جو شخص اس انداز سے کھڑا ہوتا ہے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، گھر بنے گا، اور اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں گے. مطلب ایک گھر کتنا بڑا بنے گا؟ بہت بڑا بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے طریقہ یہ اختیار کیا. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم 971، سنن ابی داود 674، سنن النسائی 806، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، آپ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے، استو، سیدھے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، اختلاف نہ کیا کرو، فتختلف قلوبكم، تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا، ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ. لِيَلِينِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، میرے پیچھے وہ کھڑے ہوں جو اہل حل و عقد ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر اسی ترتیب سے صفحے بنایا کرو. قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 778. بين انا في المسجد في الصف المقدم، میں پہلی صف میں تھا، فجبزني رجل من خلفي جبزه فنحاني وقام مقامي، اچانک ایک شخص آیا، اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور کھینچ کے پیچھے کیا اور میری جگہ پہ خود کھڑا ہو گیا. والله ما عقلت صلاتي، اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا پڑھ رہا ہوں، اتنا غصہ. فلما انصرف، جب نماز ختم ہوئی، فإذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، تو وہ أبي بن كعب تھے، فقال يا فتى لا يسوءك الله، اللہ تعالیٰ تجھے بری سوچوں سے بچائے، إن هذا عهد من النبي إلينا أن نليه، اصل میں اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کے پیچھے وہی کھڑا ہوگا جو نماز کو کروا سکتا ہے. اولو الاحلام والنہا، غصہ نہ کیجئے گا. انہوں نے غصہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس روایت کے راوی ہیں، 719 نمبر، اقیموا صفوفکم، صفے سیدھی کرو، وتراصوا، اور آپس میں اس طرح مل جاؤ جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے، فانی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں مہر نبوت سے دیکھتا ہوں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اقیم الصفوف، صفوں کو درست کرو، حازو بین المناکب، کندھے برابر کرو، وسد الخلل، اور کوئی خلل، کوئی خلا باقی نہ بچے، ولینو بایدی اخوانکم، نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھ رکھو، ولا تذروا فروجات للشيطان، شیطان کے لیے جگہ نہ بناؤ،
وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ,
جو صف کو ملاتا ہے اللہ کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے.
وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ,
جو صف کو توڑتا ہے اللہ کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے,
اللہ اسے توڑ دیں گے. سنن ابی داود 666, ابن خزائمہ 1549. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے. 662, اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا, اقیموا صفوفکم ثلاثا, آپ نے تین مرتبہ فرمایا صفیں درست کر لو. والله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم,
اللہ کی قسم تم صفے ضرور سیدھی کیا کرو مگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا.
قال فرأيت الرجل, نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے آدمی کو دیکھا,
يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه,
کہ صحابہ پر کھڑے ہوتے کندھے کے ساتھ کندھے, گھٹنے کے ساتھ گھٹنے, اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنے ملے ہوتے تھے.
اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں, وقدمه بقدمه,
صحیح بخاری کی 725 نمبر, کہ ہر صحابی کے قدم کے ساتھ قدم ملے ہوتے تھے.
بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا, اقیم الصف فی الصلاۃ,
نماز کے اندر صف کو سیدھا کیا کرو. فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ,
نماز خوبصورت ہوتی ہے اس وقت ہے جب اس کی صف خوبصورت ہوتی ہے.
صحیح بخاری 722,
صحیح مسلم 976.
اور آپ نے آواز دی, اتم الصفوف, صفوں کو مکمل کرو. ابھی پہلی صف میں کچھ لوگ باقی ہیں, دوسری صف بن جائے, نہیں, پہلی صف کو مکمل کرو.
فإني أراكم من وراء ظهري,
میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا, کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں, چلو نماز شروع ہوگی تو ہم بھی شروع کر لیں گے, صفے بناؤ, جان بوجھ کے اپنے آپ کو مؤخر نہ کرو, پہلی صف میں جگہ بنانے کی کوشش کرو.
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه
وفي روايه اخرى ولو حبوا,
اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں جانا اور اذان اس میں کتنا اجر ہے, تو ان کو قرا اندازی کر کے بھی اگر یہ دونوں چیزیں حاصل کرنی پڑے تو وہ حاصل کریں.
ولو حبول, اگر ان کو گھٹنوں کے بل رینگ کے آنا پڑے تو تب بھی وہ پہلے سب نے پہنچے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جب صحابہ کرام میں دیکھا تأخرا, کہ ابھی وہ پیچھے تھے, فرمایا تقدموا, آگے آ جاؤ, فاتموا بھی, پہلے میرے بعد والی سب مکمل کرو. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله,
جو قوم پیچھے پیچھے رہتی ہے اللہ بھی ان کو پیچھے ہی کر دیتے ہیں.
صحیح مسلم 981, سنن ابی داود 680, سنن النسائی 794, سنن ابن ماجہ 978.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها,
تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے صفے بناتے اللہ کے پاس.
فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بتائیے, كيف تصف الملائكه عند ربها, فرشتے کیسے صفے بناتے ہیں؟
قال يتمون الصفوف الاول,
پہلے وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں, ويتراصون في الصف,
اور آپس میں اس طرح مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے, خوب مل کے کھڑے ہوتے ہیں.
تو چوتھا کام نماز کا ہے صف سیدھی کرنا اور اس کو خوب ملانا. یہاں اس نقطے کے تحت چند نوٹ لکھ لیجئے. پہلا نوٹ, اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کس طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, ذات لیلۃ ایک رات, فقمت عن یساری, میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا, فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینی, آپ نے اسی طرح نماز کی حالت میں میرے سر سے پکڑا اور اپنے پیچھے سے مجھے دائیں طرف کر دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز گھر میں کروائی. صحیح بخاری کی روایت 727. اور یہ کیوں کروائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کو خاص کر دیں, اور آپ نے وہاں نماز پڑھائی, دعا فرمائی. تو حالت کیا تھی؟ صلی رسول اللہ فقمت انا ویتیم خلفہ, میں نے اور ایک بچے نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی, وام سلیم خلفنا, اور ام سلیم اکیلی ہمارے پیچھے سب بنا کے کھڑی تھی. دوسرا نوٹ جو ابھی آپ نے سنا. تیسرا نوٹ, نافع روایت کرتے ہیں, ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیے ہوئے تھے لوگوں کو صفے سیدھی کروانے کے لیے, جب تک وہ آ کے اطلاع نہ دے دیتے کہ صفے درست ہو چکی ہیں اس وقت تک وہ اللہ اکبر نہ کہتے. چوتھا نوٹ, خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. صحیح مسلم کی روایت 984. سن النسائی کی روایت ہے 819. بہترین مردوں کی صفیں پہلی ہیں اور بری صفیں جو عورتوں کے بعد ہوں, اور عورتوں کی بہترین صفے ہیں جو مردوں کے آخر میں ہوں, اور بری صفے ہیں جو پہلے ہوں. خیر صفوف الرجال اولها, مردوں کی بہترین صفے وہ ہیں جو پہلی صفے ہیں, وشرها آخرها, اور مردوں کی بری صفے وہ ہیں جو آخر میں ہوں, وخیر صفوف النساء آخرها, اور عورتوں کی بہترین صفے وہ ہیں جو آخر میں ہوں, وشرها اولها, اور بری صفے وہ ہیں جو پہلی ہوں. کیا معنی؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے جو عموماً لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ مردوں کی پہلی صف تو اچھی ہے, اگر دسویں صف میں کوئی کھڑا ہوگا تو بری ہے. نہیں, اگر نہ معنی کیا نکلے گا کہ اگر عورت پہلی صف میں کھڑی ہے, جہاں بھی کھڑی ہے تو وہ بری صف میں کھڑی ہے, اور آخری صف میں اس کا کھڑا ہونا اولا ہے. نہیں, مردوں کی صفیں آگے ہونی چاہیے, عورتوں کی صفیں پیچھے ہونی چاہیے. جو مردوں کی صفیں ہیں وہ اچھی ہیں, اور اگر عورتوں کی صفوں کے پیچھے بھی مردوں کی صفیں بن گئی ہیں تو یہ صفیں اچھی نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسے بن سکتی ہیں؟ ہاں, اس وقت تھا ایسا, اور آج بھی اگر احتیاط نہ کی جائے, آپ بھی بیت اللہ کا نظارہ کریں, ہوتا ہے. اس استثنائی صورت کے لیے تو کوئی نص چاہیے ہوگی, اگر کوئی کہہ دے کہ استثنائی صورت ہے. چوتھا نوٹ, وابصہ روایت کرتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, خلف الصف وحده, اکیلا صف بنا کے, فأمره ان يعيد الصلاة, اس کو چاہیے, آپ نے جب اس کو دیکھا تو حکم دیا کہ نماز دوبارہ پڑھو. سنن ابی داود 682, جامع الترمذی 230, سنن ابن ماجہ 1004, صحیح ابن حبان 401. تو اگر کوئی مرد اکیلا صف بنا کے کھڑا ہوتا ہے, فامرہ ان یعید الصلاۃ, اس کو نماز لوٹانی پڑے گی, تو کیا کرے؟ فاجترر ہو, دار قطنی کی روایت ہے کہ آگے سے کسی کو کھینچ لے، کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اگر کھینچے تو کہاں سے کھینچے، امام کے پیچھے سے؟ تو پوری ریلوے لائن خراب ہو جائے گی، کیسے ملے گی؟ اور اگر ایک سائڈ سے کھینچے تو اس بیچارے کو جب بیک آنا پڑے گا اس کا کیا بنے گا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، اس لیے دونوں سوالات میں نے اٹھائے ہیں۔ فج تریر ہو، اس کو کھینچے، کہتے ہیں روایت صحیح نہیں، اب کیا کریں؟ اگر کھینچے تو درمیان میں کھینچے، سب خراب ہوگی، دور سے کھینچے تو اتنا تصرف چلنا نماز میں کیسے جائز ہوگا؟ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر بھی تو صف خراب ہوتی ہے نا، کیسے ملتے ہیں؟ کہتے ہیں بات مان لی آپ کی، لیکن حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الاختیارات الفقہیہ، ان کی کتاب ہے الاختیارات الفقہیہ، اس میں نقل کرتے ہیں، وہ امام کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے۔ سوال، اچھا کسی کو پیچھے کھینچنے سے صف خراب ہو تو یہ پلانگ کے امام کے ساتھ کیسے جا کے کھڑا ہو؟ حل کیا ہے؟ اکیلے کی نماز نہیں ہوگی، کھینچ وہ سکتا نہیں ہے، امام کے ساتھ جا کے کھڑا ہونے سے وہ رہا، کیونکہ آج کل کا ماحول یہ ہے کہ جس نے تھوڑا سا آگے گزرنا چاہا وہ چاہیں گے یہ تو امام کا قاتل ہے، تو یہ تو مسئلہ کو اور بن جائے گا، حالات یہ ایسے۔ کیا کریں؟ اگر تو ممکن ہو تو پہلی صف میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، ممکن نہیں اور اتنی کو جگہ ہے کہ امام کے ساتھ جا کے کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہو جائے، اور اگر کوئی بھی سلسلہ نہیں تو کسی کو کھینچ کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا۔ پانچواں کام، نیت کرنا۔ ویسے تو اس تفصیلات کے مطابق اگر ہم چلتے رہے تو مشکل ہو جائے گا، میرا یہ خیال ہے کہ آج آپ کو نماز کا جو سمک ہے اس کے متعلق آپ کو بتا دیا جائے، تاکہ اس کی روشنی میں پھر انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے، جو نماز میں ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، تاکہ ذرا آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ پہلے ارکان لکھ لیجئے۔ ارکان، اگر کوئی رکن رہ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ارکان کے بارے میں مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں، استدلال میں اختلاف ہے۔ نماز کے ارکان 14 ہیں۔ القیام مع القدرة فی صلاة الفرض، فرض نماز میں اگر قدرت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا رکن ہے۔ تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر کہنا رکن ہے۔ قراءۃ الفاتحة فی کل رکعة، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا رکن ہے۔ الرکوع، رکوع کرنا رکن ہے۔ الاعتدال عن الرکوع، رکوع میں اعتدال رکن ہے۔ السجود علی الاعضاء السبعہ، سات چیزوں پر سجدہ کرنا رکن ہے۔ سات چیزوں سے مراد کیا؟ دو پاؤں، دو ہاتھ، دو گھٹنے اور ایک چہرہ، پیشانی اور ناک۔ الاعتدال عن السجود، سجدوں میں اعتدال کرنا کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، رکن ہے۔ الجلوس بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا رکن ہے۔ الطمأنینہ فی جمیع الارکان، تمام ارکان میں اطمینان کرنا رکن ہے۔ التشہد الاخیر والجلوس له، آخری تشہد اور اس کے لیے بیٹھنا رکن ہے۔ الصلاۃ علی النبی فی التشہد الاخیر، آخری تشہد میں درود پڑھنا رکن ہے۔ التسلیم، سلام پھیرنا رکن ہے۔ الترتیب بین هذه الارکان، ان تمام ارکان کی یہ ترتیب رکھنا بھی رکن ہے۔ تو یہ تھے 14 ارکان۔ کون بتائے گا کہ کیسے 14 نکلے گا؟ آپ کو 14 لکھوائے گئے ہیں۔ الاعتدال عن الرکوع، احسنت وبارك الله فيك۔ تو آئیے شروط الصلاة۔ شروط سے مراد یہ ہے، ما تتوقف صحة الصلاة عليها مع الأركان، نماز صحیح ہوتی ہے اس وقت جب اس کی شروط پوری ہوں۔ نماز کی شروط 9 ہیں: اسلام، عقل، تمیز، مسلمان ہونا، عقل اس کی سلامت ہو، تمیز اس عمر کو پہنچے جہاں نماز کا حکم اس کو ہو گیا، دخول وقت الصلاة وقت سے پہلے نماز دی، وقت پر پڑھنا، الطہارۃ من الحدث ناپاکی سے پاکیزگی حاصل کرنا، اجتناب النجاسہ نجاست سے پرہیز کرنا، ستر العورہ ستر کو ڈھانپنا، استقبال القبلہ اور قبلہ رخ ہونا، اور نواں ہے نیت کرنا. واجبات الصلاة نماز کے واجبات، جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. واجب آٹھ ہیں، تمام تکبیریں اللہ اکبر کہنا سوائے تکبیرۃ الاحرام کے، وہ چونکہ ارکان میں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام کے لیے اور منفرد کے لیے، اور احادیث کی روشنی میں ہر نمازی کے لیے. تیسری بات ربنا ولک الحمد کہنا. چوتھی بات سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا. پانچویں بات سبحان ربی الاعلی سجدوں میں کہنا. کتنے ہو گئے؟ رب اغفر لی دو سجدوں کے درمیان کہنا، پہلا تشہد بیٹھنا، والجلوس له اور تشہد کے لیے بیٹھنا، ایک ہے تشہد پڑھنا اور ایک ہے اس کے لیے بیٹھنا. کتنے ہو گئے؟ آٹھ. نماز کی سنتیں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کافی ساری علماء نے بیان کی ہیں. سترے کا اہتمام کرنا، کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا، سینے پر ہاتھ باندھنا، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنا، دعا استفتاح پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، ہر آیت پہ رکنا، فاتحہ کے بعد آمین کہنا، جہری نماز میں بلند پڑھنا امام کے لیے، اور سری نماز میں آہستہ پڑھنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیاں کھول کے اپنے گھٹنوں پر رکھنا رکوع کی حالت میں، اپنے سر اور پشت کو رکوع میں برابر رکھنا، رکوع اور سجدوں میں معصور دعائیں کرنا سبح قدوس اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اور نماز کے اذکار میں سے ایک سے زیادہ اذکار کرنا، ہاتھوں سے پہلے اور صحیح روایت کے مطابق گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا جب سجدوں کے لیے انسان جھکتا ہے، رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھنا، سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو اور اپنی رانوں کو پیٹ سے الگ رکھنا، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت کرنا، اور بعض نے جس نے روایت صحیح مانی ہے دو سکتے کرنا فاتحہ سے پہلے اور رکوع سے پہلے. مکروہات الصلاۃ نماز کے اندر کون سی چیزیں جائز نہیں ہیں؟ آسمان کی طرف دیکھنا، بغیر ضرورت آنکھیں بند کرنا، بغیر کسی مقصد کے دائیں بائیں دیکھنا. کان یلتفت فی الصلاۃ ولا یلوی عنقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التفات فرما لیا کرتے تھے نماز میں لیکن گردن کو نہیں موڑتے تھے. صحیح الجامع کی روایت. نماز اس جگہ پہ پڑھنا کہ سامنے کوئی ایسی چیز ہے جس میں انسان مشغول ہو جائے. تلسم کرنا یعنی نماز کے اندر چہرے کو ڈھانپ لینا مرد کے لیے ہے، اور اگر عورت کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے اس کو ڈھانپ نہیں ہوگا. سدل کرنا کندھے پہ کپڑا لٹکانا. کوئی نمازی اپنے لباس، اپنے بدن یا جگہ کے ساتھ کھیلتا نظر آئے، کندھے ننگے اور اس حالت میں نماز پڑھنا، کھانا سامنے پڑا ہے اور نماز پڑھنا، تشبیہ کرنا انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا نماز کے اندر، یا موقع ہی اس وقت ملا کہ ذرا چیک کرے اس انگلی کی آواز کیسے آئے گی، قضاء حاجت کو روکنا اور اسی حالت میں نماز پڑھنا، کوئی خاص چیز سامنے رکھے کہ میں اس پہ سجدہ کروں گا، بغیر کسی ضرورت کے مسجد کی بعض جگہ خاص کر لینا کہ میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے، نماز کی حالت میں بالوں کو سیٹ کیا جا رہا اور کپڑے سیٹ ہو رہے ہیں، وقت نہیں مل سکا ہوگا پہلے، اور قرات القرآن میں تنکیس کرنا. تنکیس سے مراد بغیر کسی ضرورت کے
پہلے بعد والی صورت پڑھ لی، پھر اس سے پہلے صورت پڑھ لی، بعض کے نزدیک یہ جائز نہیں، مقروحات میں ہے، اگرچہ نصوص سے ثابت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں سورت الانبیاء پڑھی اور دوسری میں سورت یوسف پڑھی. کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ مبطلات الصلاۃ، کوئی ایک کام کرے نماز باطل ہو جائے گی. نماز مکمل نہیں ہوئی، سلام پہلے پھیر دیا، نماز پڑھتے پڑھتے کلام ہو گئی، ہو سکتا ہے موقع نہیں ملا، استاد نے دیکھ لیا، مثال ہے، اور ٹافی منہ میں ڈالی ہوئی تھی اور نماز کے اندر اس کو پورا کیا ہے. نماز کے اندر کھانا پینا، قہ قہ لگانا، جان بوجھ کے رکوع اور سجدے زیادہ کرنا، شاید دو کیے ہیں، تیسرا کر لیا پھر بھی شک ہے، نہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ نہیں پورے ہوئے ہوں، چلو ایک اور کر لیتے ہیں. کوئی رکن جان بوجھ کے چھوڑنا. اور العبس الکثیر المتوالی، اپنی نماز میں بہت زیادہ کھیل کود کرنا، ان میں سے کوئی کام بھی ہو جائے نماز باطل ہوتی ہے. بقی امور انشاءاللہ ہم کل ترتیب سے بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.